لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسنين، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على سيما بقية الله في العالمين، أرواح العالمين له الفداء، أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان محترم، مزارانی سید الشہداء، شب جمعہ ہے اور شب جمعہ مرحومین کے حوالے سے ایک خاص شب ہوتی ہے کہ جس میں مرحومین کو یاد کیا جاتا ہے. اپنے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، اس دنیا سے جانے والوں کی درجات کی بلندی کے لیے، ان کی عالم برزخ کے اندر منازل کی آسانی کے لیے سب مل کے باواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. سورہ مبارکہ نحل کی 97 آیت، 97 آیت، اس کے ساتھ موضوع گفتگو کل سے آغاز کیا کہ جس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو کوئی بھی چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ایمان کے ساتھ اگر عمل صالح کو انجام دیتا ہے، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو اس کو ضرور بضرور حیات طیب، پاک اور پاکیزہ زندگی نصیب کریں گے. ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، اور ان کے اس اعمال کی بدولت، ان کے اس اعمال کے بدلے میں ان کو ان کے عمل سے زیادہ بہتر اجر عنایت کریں گے. یہ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ ہے. آپ کے سامنے اس موضوع کو اس لیے رکھا، کل اس کے بارے میں مختصر سا بیان ہوا، کہ ہم اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، زندگی یہ کامن لفظ ہے، ایک کامن ورڈ ہے جس کو ہم حیوان اور انسان دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. حیوان بھی زندگی گزارتا ہے، انسان بھی زندگی گزارتا ہے. کچھ چیزیں مشترک ہیں، کچھ چیزوں میں حیوان اور انسان میں فرق ہے. بہت چونکہ بدیہی اور واضح باتیں ہیں، اس لیے ان کی طرف زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا. جو چیزیں کامن ہیں، وہ کامن چیزیں کیا ہیں؟ چلنا پھرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اور تولید نسل کرنا، حیوان اور انسان میں مشترک ہے. اور وہ جو چیز انسان کو حیوان سے متمایز کرتی ہے، جو چیز انسان کو حیوانیت کی کیٹیگری سے باہر نکال کے مقام ممتاز عطا کرتی ہے، وہ انسان کی عقل اور انسان کی بصیرت اور انسان کا شعور ہے. حیوان کے پاس وہ عقل نہیں ہے جو انسان کے پاس ہے. اور جب انسانوں میں آ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہر انسان اپنی زندگی کو پاک اور پاکیزہ گزارتا ہے؟ کیا ہر انسان کی گزرنے والی زندگی وہی زندگی ہے کہ جس کو ہم مطلوب زندگی کہیں؟ مطلوب زندگی یعنی جس کو خداوند عالم نے ہم سے اور آپ سے طلب کیا ہے. تو ہمیں یہاں پر بھی انسانوں میں مختلف درجات اور کیٹیگریز نظر آتی ہیں. فقط دو کا تذکرہ جو قرآن کریم نے بیان کیا، ایک طرز تفکر زندگی کے بارے میں وہ ہے کہ جس کے اندر انسان اسی دنیا کو اپنا مبدا اور مقصد سمجھتا ہے، یہی دنیا ہے کہ جس کے اندر اس نے زندگی گزارنی ہے، اور اس کے بعد آئندہ کا کوئی مرحلہ نہیں ہے، جس کو میں نے کل آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی اس آیت میں بیان کیا کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، پروردگار اسی دنیا میں ہم کو جو کچھ عطا کرنا ہے عطا کر دے. خدا کہتا ہے کہ پھر فما لہم من آخرت من خلاق، ان کے لیے پھر آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ آخرت کے معتقد ہی نہیں ہیں. ان کے مقابلے میں ایک گروہ ہے جو کیا کہتا ہے، ربنا آتنا، ومنہم من یقول، اور انہی لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار، اور انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جن کا ظرف زیادہ ہے، جن کی عقل بڑی ہوئی ہے، جن کا شعور، جن کی بصیرت ہے، اور ان کا شعور اور بصیرت انہیں اس طرف لے کر جاتا ہے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ دنیا، انسان فقط اس دنیا تک محدود نہیں ہے، اس دنیا کے بعد بھی انسان نے ایک اور دنیا کی طرف جانا ہے جس کو تمام انبیاء نے بیان کیا. اسی لیے یہ گروہ کہتا ہے کہ پروردگار اس دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، اس دنیا میں بھی نیکی عطا فرما، اس دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، اور اس دنیا کے بعد وفی الآخرہ، آخرہ جو اس کے بعد ہے، وہاں پر بھی اچھائی، نیکی اور حسنہ ہم کو عطا فرما، اور وہاں پر اچھائی اور نیکی جس کے پاس ہوگی وہ آتش جہنم سے بچ پائے گا، وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. عزیزوں، بس اس اعتبار سے جو انسان ہے، سارے کے سارے انسان بھی پھر اس زندگی کو نہیں گزار پا رہے کہ جس زندگی کو گزارنے کے لیے خداوند عالم نے انسان کو خلق کر کے اس زمین پر بھیجا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان اپنی خلقت کے ہدف سے آشنا نہیں ہے، ہر انسان اپنی خلقت کے ہدف کے مطابق اس زندگی کو نہیں گزار رہا. اب یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں آیا، ایک محدود زندگی اللہ کی جانب سے لے کر آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو پلٹ کر جانا ہے. نہ آتے میں اختیار ہمارے پاس تھا کہ ہم کب آتے، ہم میں سے کسی کے پاس یہ اختیار نہیں تھا، نہ جانے کا اختیار ہم میں سے کسی کے پاس ہے. آئے اس کی مرضی سے، اس کے ارادے سے، جائیں گے بھی اس کی مرضی، اس کے ارادے سے. اگر آنے میں اختیار ہمارے پاس ہوتا تو پھر ہم یقیناً اپنے لیے جگہ کا تعین کرتے، ہم کہتے کہ فلاں جگہ پر پیدا ہونا چاہتے ہیں، فلاں مقام پر پیدا ہونا چاہتے ہیں، فلاں گھر میں پیدا ہونا چاہتے ہیں. خداوند عالم نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا، نہ آتے ہوئے اختیار ہمارے پاس، نہ جانے کا اختیار ہمارے پاس، تو پھر ہمارے پاس اختیار کس چیز کا ہے؟ اس درمیانی زندگی میں آنے کے بعد سے لے کر جانے تک کا جو فاصلہ ہے یہ ہمارے اختیار میں ہے. اس کو خداوند عالم نے ہمارے اختیار میں دے کر کہا، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تو انسان کو خلق کرنے کے بعد راستہ دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، اگر چاہے تو سیدھے رستے پر چلے، شکر گزاروں کی منزل میں آ جائے، اور چاہے تو راہ راست سے اپنا منہ موڑ کر کافروں میں سے، یعنی کفر کرنے والوں میں سے قرار پائے. یہ درمیانی زندگی اختیار کی ہے. چونکہ یہ درمیانی زندگی اختیار کی ہے، اسی لیے خداوند عالم قیامت میں انسانوں کے ساتھ حساب کتاب کرے گا. حساب کتاب کب ہوتا ہے؟ جہاں انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے وہاں حساب کتاب ہوتا ہے. بس اس دنیا میں بھی آنے والے انسان دو طرح کے ہیں، جو حتیٰ جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہی کہ انسان اس دنیا میں آنے والا ہر انسان اس زندگی کو ایسی نہیں گزارا جیسے خدا چاہتا ہے. دو نمونے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایک سورہ یاسین کے اندر کہ ایک انسانوں کا گروہ وہ ہے کہ جو انبیاء کے پاس آیا کرتا تھا، ان کی تعلیمات کے بعد کہا کرتا تھا. مثلا رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ آپ جو آخرت کی بات کرتے ہیں، اس زندگی کے بعد دوبارہ اٹھنے کی بات کرتے ہیں، ایک ہڈی ہاتھ میں اٹھا کر کہا کہ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اس ہڈی کو کہ جب یہ ریت میں مل جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اس ہڈی کو دوبارہ کون اٹھائے گا، اس ہڈی میں کون جان ڈالے گا. یعنی اس کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ جو چیز ختم ہو گئی، جو چیز فنا ہو گئی، بھلا اس چیز کو پھر کیسے اٹھایا جائے گا. خداوند عالم نے اس کا جواب کیا دیا، خداوند عالم نے کہا کہ اس ہڈی کو وہی اٹھائے گا کہ جس نے اس ہڈی کو پہلی مرتبہ بنایا تھا. پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہے یا ایک بنی ہوئی چیز کو دوبارہ سے جوڑ کر صحیح کرنا مشکل ہے؟ خداوند عالم نے کہا کہ تم تعجب کرتے ہو، کہتے ہو کہ اس ہڈی کو کون اٹھائے گا، جب یہ ہڈی وجود میں آ گئی اور یہ خاک میں مل جائے گی تو اب اس کو اٹھانا آسان ہو گیا. تم سوال کرو کہ پہلی بار اس کو کس نے بنایا تھا، جب اس کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا، اس کا کوئی سیمپل موجود نہیں تھا، اس خداوند عالم نے اپنی قدرت سے چیزوں کو خلق کیا ہے، جس کو میں اور آپ یا ابھی پڑھ کے آئے ہوں گے دعائے کمیل میں یا جا کر پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ جس کو امام علی علیہ السلام نے بیان کیا خداوند عالم کی مہربانی اور محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے، کہ خداوند عالم انسانوں سے کس قدر محبت کرتا ہے، کس قدر مہربانی کرتا ہے، اور کس قدر انسان خدا کا محتاج ہے. مولا نے دعائے کمیل میں کہا، یا من بدا خلقی، اے وہ پروردگار جس نے میری خلقت کا آغاز کیا. بدا کا مطلب خلق کرنا، ابتدا کرنا، یعنی میں کہیں بھی نہیں تھا، میرا کوئی وجود نہیں تھا. تو نے تیرے بنانے میں اور دوسرے بنانے والوں میں کیا فرق ہے؟ دوسرے بنانے والے مہیا اجزاء کو ایک جگہ جوڑ کر چیز بناتے ہیں، تو اجزاء کو عدم سے وجود عطا کرتا ہے، تو اسمبل نہیں کرتا. دنیا کا بنانے والا اسمبل کرتا ہے چیزوں کو، یا جو چیز موجود ہو اس کو ڈسکور کرتا ہے. پروردگار تو اسمبل نہیں کرتا، تو چیز کو ڈسکور نہیں کرتا، تو چیز کو بناتا ہے، تو نے ابتدا کی ہر چیز کی. لہذا آگنے کے بعد لوگوں نے اعتراض کیا، مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، جب یہ گل سڑ جائے گی، خاک کا حصہ بن جائے گی، اس ہڈی کو کون اٹھائے گا؟ خداوند عالم نے کہا، يُحْيِي الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس کو وہی اٹھائے گا کہ جس نے اس کو پہلی بار بنایا تھا. اگر تیرا اعتراض ہے تو پہلی بار بنانے پہ ہونا چاہیے، دوبارہ بن کر اٹھنے پہ نہیں ہونا چاہیے. درود بھیجو محمد وآل محمد پر. بس یہ انسانوں کا ایک گروہ ہے جو آج کے دور میں بھی زندگی گزارتا ہے، موجود ہے، یعنی جو آخرت کا قائل نہیں ہے، کہتا ہے کہ یہ سب کچھ فسانہ ہے، افسانہ ہے، جو چیز خاک میں مل گئی وہ دوبارہ اٹھنے والی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ ہے. وہ گروہ کون ہے؟ کہ وہ گروہ جب کائنات کی چیزوں کو دیکھتا ہے، کائنات کے اندر موجود نظام کو دیکھتا ہے، کائنات کی چیزوں کے پیچھے حکمتوں کو دیکھتا ہے، تو بے ساختہ کہتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار یہ جو کچھ تو نے بنایا ہے یہ سب عبث اور بیکار نہیں بنایا، اس کے پیچھے ایک ہدف ہے. یہ جو آسمان ہے، جو سیارے ہیں، جو ستارے ہیں، جو درخت ہیں، جو کہکشانے ہیں، یہ تمام کی تمام کسی مقصد کے تحت وجود میں آئی ہیں. پروردگار ان تمام چیزوں کو تو نے مقصد کے تحت بنایا، اور بنانے کے بعد ان چیزوں کو انسان کے اختیار میں دے دیا. اور خداوند عالم نے قرآن میں کہا، وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب تمہارے سامنے مسخر کر دیا. اسی لیے ہم جب سواری پر بیٹھتے ہیں ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا، خدا بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اس سواری کو ہمارے تسخیر میں کر دیا، ہمارے سامنے سرینڈر کر دیا، ہمارے سامنے مسخر کر دیا، یعنی جس کو جہاں میں چاہوں لے جا سکتا ہوں. اب یہ بات اس زمانے میں سوچیے کہ جب لوگ گھوڑوں پہ سواری کیا کرتے تھے، آج بھی وہی چیز ہے، گھوڑے کی لگام موڑی جاتی تھی تو گھوڑا اپنا راستہ طے کرتا تھا. آج اسی کی مثال گاڑی کے لیے لیجیے، اسکوٹر کے لیے لیجیے، اسکوٹر کا ہینڈل جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ اسکوٹر کو لے کے چلتا ہے، گاڑی کا ہینڈل جس کے پاس ہوتا ہے، جس کی کمانڈ ہوتی ہے، وہ گاڑی کو ڈائریکٹ کرتا ہے کہ کس طرف جانا ہے کس طرف نہیں. یہ جو سواری کا مسخر کرنا ہے کیا مطلب، یعنی تب یہ چیز میرے اختیار میں ہے، میں جدھر چاہوں اس کو لے جاؤں، میں جدھر چاہوں موڑ دوں. اب توجہ کیجئے، خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ خداوند عالم وہ ہے کہ جس نے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، خداوند عالم نے تمہیں وہ مقام عطا کیا ہے کہ کائنات کے اندر جتنی اشیاء ہیں وہ سب تمہارے سامنے مسخر ہیں، یعنی تم جدھر چاہو کائنات کو موڑو. توجہ کیجئے گا عزیزوں، انسان کا مرتبہ یہ ہے، اسی کو مولا متقیان امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام نے، بیان کیا تھا کہ اتزعم انک جرم صغیر، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس کائنات کا چھوٹا سا پارٹیکل ہو، ایک ٹکڑا ہو، ایک جز ہو، وفیک انت عالم الاکبر، نہیں، تمہارے اندر ایک بڑی کائنات سمائی ہوئی ہے، تمہارے اپنے اندر کائنات موجود ہے، تم کائنات کا چھوٹا سا پرزہ نہیں ہو، تم کائنات کے مالک ہو. یہ خداوند عالم نے انسان کو اختیار دیا. بس دوسری قسم انسانوں کی وہ ہے جو کہتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار جو کچھ تو نے کائنات میں بنایا یہ باطل نہیں ہے، ابس نہیں ہے، بیہودہ نہیں ہے. ہر ایک پتا جو اگتا ہے زمین پہ گرتا ہے اس کے پیچھے ایک ہدف ہوتا ہے، ہر چیز جو اس کائنات کے اندر بنی ہے ایک ہدف کے تحت بنی. اب جب اس بڑی کائنات کو کہ جو مسلسل ایک ہدف کے تحت چل رہی ہے، اس کو تو نے انسان کے اختیار میں دے دیا تو کیسے ممکن ہے کہ یہ انسان خود ابس خلق ہوا ہوا ہو؟ اتنی بڑی کائنات جو ہدف کے تحت چل رہی ہے، ایک سسٹم کے تحت، ایک سائنس کے تحت چل رہی ہے، ایک نظام کے تحت چل رہی ہے، اس کو تو نے انسان کے سامنے مسخر کر دیا تو کیسے ممکن ہے کہ انسان بغیر ہدف کے ہو؟ اسی کو سورہ مومنون میں بیان کیا گیا، افحسبتم انما خلقناکم عبسا، کیا تم نے گمان کیا ہوا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی خلق کر دیا ہے؟ ایسے ہی سے مراد یعنی کسی ہدف کے بغیر خلق کر دیا، تمہارا کوئی ہدف نہیں ہے، تمہیں زمین پر حادثاتی طور پر آ گئے ہو، حادثاتی طور پر مر کے اس دنیا سے چلے جاؤ گے، قصہ ختم، نہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبسا، نہیں، ایسا گمان نہ کرنا، وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا یہ بھی گمان کرتے ہو کہ تمہیں پلٹ کر نہیں آنا؟ خدا واضح طور پر کہہ رہا ہے سورہ مومنون کی آیت کے اندر کہ ایسا گمان بھی نہ کرنا۔ بس عزیزوں، انسان کی دوسری قسم کون سی ہے؟ جو کہتا ہے پروردگار اس کائنات کو تو نے ایک ہدف کے تحت خلق کیا ہے۔ جب کائنات ہدف کے تحت خلق ہوئی اور مجھے انسان کو بحیثیت انسان اس کائنات کا ماسٹر بنایا، اس کائنات کو اس کے اختیار میں دے دیا، تو کس طرح ممکن ہے کہ انسان بغیر ہدف کے ہو، بغیر کسی مقصد کے تحت خلق کیا گیا ہو؟ یہی وہ جگہ ہے عزیزوں کہ جہاں مجھے اور آپ کو اس بات کو سوچنا ہوگا، اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اگر میں اور آپ کسی ہدف کے تحت خلق ہوئے تو ہمارا ہدف کیا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو، جو مخصوص زندگی، محدود زندگی خدا نے ہمیں دی ہے، میں نے عرض کیا نہ آنے میں اختیار تھا نہ جانے میں اختیار ہے، درمیانی زندگی جو ہے یہ اختیار کے ساتھ ہے، اب اس زندگی کو کیسے گزاروں، اس زندگی میں کیا کروں؟ اگر میں اپنی مرضی پر چلا تو اس کا مطلب ہے میں نے اپنی زندگی کو ضائع کیا، اب بنانے والے کی مرضی پر چلوں تو پھر بنانے والے کی طرف سے مجھے اس زندگی کو گزارنے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے، بنانے والے کی طرف سے اس زندگی کو گزارنے کا ڈھنگ بھی سیکھنا چاہیے، جس کو آپ کے سامنے اس آیت میں بیان کیا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اگر چاہتے ہو اپنی زندگی اپنے مقصد خلقت کے مطابق گزارو تو کیا کرو؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، اگر اس حیات طیب تک پہنچنا چاہتے ہو جو تمہاری خلقت کا مقصد ہے تو دو کام انجام دو، ایمان کے ساتھ عمل صالح کو انجام دو، ایمان کے سائے میں عمل کو انجام دو۔ توجہ کیجئے گا، ایک ایک نقطہ قابل غور ہے۔ عمل صالح کو خدا نے طلب کیا ایمان کے ساتھ، نیک عمل کو انسان کے خداوند عالم فقط ایمان کے سائے میں قبول کرتا ہے، خداوند عالم کی بارگاہ میں فقط عمل کوئی مقام نہیں رکھتا، جس کو ہم کہتے ہیں عمل، ایکشن، کوئی بھی ہمارا کام، خدا کی بارگاہ میں فقط عمل قابل قبول نہیں ہے، خداوند عالم عمل کے ساتھ ایک شرط لگا رہا ہے، عمل صالح ہو، صالح سے مراد نیک عمل ہو، اچھا عمل ہو، کہ جس کو خداوند عالم اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرے۔ عزیزو، اس عمل صالح کی اہمیت کتنی ہے؟ سورہ مومنون کی آیت 99 اور 100، ان آیتوں میں اس چیز کو سمجھیے گا۔ انسان کی کیفیت کو خدا نے بیان کیا کہ جب کسی انسان کے اوپر موت آتی ہے، موت آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان کی جو ظاہری پردے ہوتے ہیں وہ ہٹتے ہیں، اور جب انسان کے پاس موت آتی ہے تو موت آتے ہوئے جو انسان سب سے پہلی چیز کا مشاہدہ کرتا ہے وہ کس کا کرتا ہے؟ فرشتے کا مشاہدہ کرتا ہے۔ فرشتہ عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے، ہم اور آپ معمولاً فرشتے کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ظرفوں کو اتنا بڑھایا ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک عارف سے کسی شخص نے پوچھا کہ آپ فرشتوں کو دیکھا کبھی، آپ شب قدر کو سمجھ لیتے ہیں کہ کون سی رات شب قدر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں سمجھ لیتا ہوں کون سی رات شب قدر ہے۔ پوچھا کیسے سمجھتے ہیں کہ شب قدر ہے آج کی رات؟ وہ تو طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، یا شب 19 یا شب 21 یا شب 23 یا کوئی اور رات۔ کہا کہ جس رات آسمان سے فرشتے متواتر زمین پر اترتے رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہی رات شب قدر کی رات ہے۔ یہ انسان کا مقام ہے عزیزوں، یہ انسان کا مقام ہے۔ جناب مریم نے فرشتے کو دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ ان کے سامنے انسان کی شکل میں آیا تھا، انسان اس مقام تک پہنچتا ہے، لیکن بہرحال عمومی طور پہ ہم فرشتے کو نہیں دیکھتے، لیکن جب موت کی کیفیت آتی ہے، نزا کا عالم آتا ہے، تو انسان کی آنکھوں سے پردہ ہٹتا ہے، انسان ملک الموت کو دیکھتا ہے سامنے۔ اسی لیے جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے بہت سے حقائق انسان کے سامنے آتے ہیں۔ اب جب انسان کے سامنے آتے ہیں, میں عمل صالح سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عمل صالح کی اہمیت کیا ہے, صالح عمل, نیک عمل, اچھے عمل کی اہمیت کیا ہے. کہ جب انسان کے اوپر وقت آتا ہے موت کا, خداوند عالم قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ مؤمنون کی آیت 99 اور 100 میں, حتی اذا جاء احدہم الموت, جب ان میں سے کسی ایک پر موت آ پڑتی ہے کیا کہتا ہے, رب ارجعونی, پروردگار مجھے پلٹا دے. یہ جو پلٹنے کی انسان بات کر رہا ہے, ایک زندگی گزار کے گیا, 60-70 سال کی زندگی گزاری, اب جب پلٹ کر آنے کی بات کر رہا ہے یعنی زندگی میں مہلت مانگ رہا ہے, تو یہ مہلت کس لیے مانگنی چاہیے؟ کہنا چاہیے رب ارجعونی, پروردگار میری زندگی کو بڑھا دے, مجھے واپس پلٹا دے تاکہ چند دن مزید اپنے بچوں کے ساتھ گزار سکوں. پروردگار مجھے واپس پلٹا دے, میرا بزنس میں فلاں معاملہ رکا ہوا ہے, وہ معاملہ کر لوں, اس کے بعد مجھے اٹھا لینا. نہیں, انسان ایسی کوئی بات نہیں کرتا. انسان کہتا ہے رب ارجعونی, پروردگار مجھے پلٹا دے. کیوں پلٹا دے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, تاکہ میں پلٹ کر جا کر ان اعمال صالحہ کو انجام دے سکوں جنہیں میں چھوڑ کے آ گیا ہوں, جنہیں میں نے چھوڑ دیا. فیما ترکت, ان اعمال صالحہ کا انجام دوں. عزیزوں کیوں؟ اس لیے کہ موت کے ساتھ ہی انسان کو جب اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹتا ہے, جو چیزیں انسان کے سامنے منکشف ہونا شروع ہوتی ہیں, تو اس کے اعمال کی خوبصورتیاں ہوتی ہیں, اس کے اعمال کا نتیجہ اس کے سامنے آنا شروع ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان قبر کی پہلی رات ہوتی ہے, تو قبر کی پہلی رات میں جب انسان اگر نمازی ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے آگے کھڑی ہو جاتی ہے, اور اگر انسان اپنے حقوق کو ادا کرنے والا ہوتا ہے, فرائض کو ادا کرنے والا ہوتا ہے, جو واجب روزے اس پر فرض ہوتے ہیں, تو یہ روزہ آ کر اس کی پائیدی کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے نیک اعمال اس کے اوپر سایہ فگن ہو جاتے ہیں. اب چونکہ بات یہاں تک آ گئی قبر کی پہلی رات تک, تو بیان کر دوں کہ صبر کی انسان کی زندگی میں اہمیت کتنی ہے. کہ جب انسان قبر کی پہلی رات میں جاتا ہے اور وہاں پر آنے کے بعد روزہ, نماز اور اس کے دیگر نیک اعمال آتے ہیں, نماز سرہانے کھڑی ہوتی ہے, روزہ پائیدی پہ کھڑا ہو جاتا ہے, اور اس کے جو دیگر احکام ہیں اس پہ سایہ فگن ہوتے ہیں, صبر انتہائی نورانی صورت میں آ کر قبر کے کونے میں کھڑا ہوتا ہے, اور صبر آنے کے بعد ان اعمال سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جب اس کے پاس نام عمل کھلے, اس کا, اس کے منکر و نکیر آئیں, فرشتے آئیں, اس سے حساب کتاب کریں, تو تم اپنے اس مرنے والے کا ساتھ دینا, اور جہاں تمہارے پاس اس کا ساتھ دینے میں کمی ہوگی وہاں میں آگے بڑھ کے اس کی مدد کر دوں گا. یہ صبر کا مقام ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللهم صل علی محمد و آل محمد. توجہ ہے عزیزوں, یہ روایت بھی ظاہر محمد و آل محمد سے ملی ہے, اہل بیت علیہ السلام سے ہمیں ملی. بس ہوتا کیا ہے, جب انسان کے سامنے اس کے اعمال آتے ہیں, کہتے ہیں رب ارجعونی, پروردگار پلٹا دے, جا کے کیا کروں, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, جن اعمال کو چھوڑ کر آ گیا, جن اعمال کو کرنے کا تو نے موقع دیا ان کو نہیں کیا, جا کر انہیں کروں گا. بس عزیزوں اہم نقطہ یہاں پر یہی ہے کہ انسان کو اس دنیا میں خداوند عالم نے اعمال صالح کی توفیق دی, اور انسان جب ان اعمال کا نتیجہ دیکھتا ہے تو خدا سے کہے گا مرنے کے وقت, پروردگار پلٹا دے, جا کے اعمال انجام دوں گا, عمل صالح انجام دوں گا. اس دنیا میں جب انسان رہتا ہے تو رہتے ہوئے کیوں انسان عمل صالح کو چھوڑ دیتا ہے, اس کو سمجھنا آج ہماری گفتگو کا مقصد ہے. یعنی حیات طیبہ کیسے انسان پہنچتا ہے, اعمال صالح کے ذریعے. مگر اس دنیا کے اندر خدا نے انسان کو اعمال صالح کی طرف دعوت دی, انسان اس دنیا میں اعمال صالح تک پہنچتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے, اور جب چھوڑنے کے بعد قیامت کا جب مرتا ہے اس کو اس اعمال کی اہمیت اور کیفیت نظر آتی ہے تو کہتا ہے خدا پلٹا دے, اب جا کے کر لوں گا. خدا کہتا ہے کلا, ہرگز ایسا نہیں ہوگا, اب تم نہ تو جا سکتے ہو, نہ تمہارے پاس جانے کی اجازت ہے, اور نہ تم جا کر وہ کام کرو گے, تم اسی زندگی میں مشغول ہو جاؤ گے. ہم نے تمہیں پہلے عقل دی تھی, ہم نے تمہیں شعور دیا تھا, نہ فقط عقل اور شعور دیا تھا, عقل اور شعور کے ساتھ تمہیں رہنما دیے تھے, عقل اور شعور کے ساتھ تمہارے لیے مخصوصاً ہم اپنے لیے بات کریں، ابھی ہم دوسروں کے لیے بات نہیں کرتے، عقل اور شعور کے ساتھ تمہیں محمد و آل محمد جیسے رہنما ادا کیے تھے.
اللہم
صلی علی محمد.
خدا کہے گا میں نے تمہیں محمد و آل محمد جیسے رہنما دیے تھے، ان کی زندگیاں تمہارے سامنے رکھی تھیں، اور اسی لیے تمہاری زبانوں سے کہلوایا تھا کہ ان کی اہمیت تمہاری زندگی میں کتنی ہے. تم اپنی دعائے توسل میں آ کر کہتے تھے، آئمہ کا نام لیا کرتے تھے، اور ان کا نام لینے کے بعد کہتے تھے یا حجت اللہ علی خلقہی، اے خدا وند عالم کی مخلوق پر اس کی جانب سے حجت. حجت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس کا عمل، جس کا فعل، جس کا قول، جس کے بیٹھنا اٹھنا ہمارے لیے حجت ہے. یعنی تم ان آئمہ کو اپنے لیے حجت سمجھتے تھے، تم اپنے لیے اپنے اعمال کی سند کے طور پر تمہارے سامنے آئمہ موجود تھے. اسی لیے تمہیں کہا گیا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر دیکھنا چاہو تمہاری زندگی صحیح ڈگر پر چل رہی ہے کہ نہیں، تم اپنے اس مطلوب مقصد تک پہنچ رہے ہو نہیں، اپنے آپ کو رسول اللہ کے کردار کے سامنے رکھتے چلے جانا، رسول اللہ کے ساتھ اولاد رسول کے کردار کے سامنے رکھتے چلے جانا. اگر تمہارا کردار، تمہاری گفتار، تمہارے اعمال رسول اور آل رسول کے کردار و گفتار و اعمال کے مطابق ہو تو تمہاری زندگی حیات طیب ہے، لیکن اگر تمہارے اعمال، تمہاری گفتار، تمہارا کردار آل رسول اور رسول اللہ کے اعمال سے مختلف ہے تو سمجھ جانا تمہاری زندگی حیات طیب نہیں ہے، تم اپنی پاک زندگی کو نہیں پا پا رہے. بس عزیزوں، انسان جب یہ آرزو کرے گا کہ خدایا پلٹا دے تاکہ جا کے اعمال صالح انجام دوں، کیا سبب بنتا ہے کہ انسان اس دنیا میں آنے کے باوجود، اس بات کا علم رکھنے کے باوجود ان اعمال صالح سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے؟ پہلے اس کو بیان کر دوں عمل صالح کیا ہوتا ہے. عمل صالح یعنی وہ عمل جس کو خدا قبول کرے. خدا نے اعمال کی قبولیت کی شرط رکھی ہے. ایک شخص تھا چھٹے امام کے دور میں، بچوں کے لیے واقعہ عرض کروں، لوگوں میں بڑا مشہور تھا کہ بڑا زاہد انسان ہے، بہت پرہیزگار انسان ہے، عالم ہے، لوگوں کے درمیان مشہور تھا، لیکن اس کے کچھ کام ایسے تھے کہ لوگوں کو تعجب ہوتا تھا. ایک مرتبہ چھٹے امام کو خبر دی گئی، کہا مولا فلاں شخص ہے اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ عالم بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے، لوگوں سے مکالمہ بھی کرتا ہے، مناظرہ بھی کرتا ہے، اور لوگ اس سے متاثر ہیں، لیکن اس کے کام صحیح نہیں ہیں، آپ کسی دن اس کی رہنمائی کیجیے اور دیکھیے معاملہ کیا ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے، ہم کسی دن اس کو دیکھیں گے. ایک مرتبہ امام نے وقت طے کیا، اور اس طے شدہ وقت کے بعد بازار میں ایک جگہ کھڑے ہوئے، وہ شخص آیا، وہاں سے گزرا نزدیک سے امام کے سامنے سے، اور اس کے بعد ایک تندور کی دکان پر پہنچا. بڑوں کو یہ قصہ یاد ہے، بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں. تندور کی دکان پر پہنچا، نان بھائی تھا، نان بنا رہا تھا، روٹیاں پکا رہا تھا. اس شخص نے کہ جو زاہد کے طور پہ مشہور تھا، عالم کے طور پہ مشہور تھا، وہاں پر کھڑے ہو کے تندور والے کے پاس سے ایک روٹی ایسے اٹھائی کہ تندور والا دیکھ نہ پایا، اور روٹی اٹھانے کے بعد وہاں سے چپکے سے آگے چلا گیا. اس کے بعد ایک ٹھیلے پر پہنچا، ٹھیلے پر جب پہنچا تو وہاں پہ کچھ انار رکھے ہوئے تھے، وہاں سے اس نے دو انار ایسے ہی چپکے سے اٹھائے کہ ٹھیلے والے کو خبر نہیں ہوئی، اور وہ دو انار اٹھا کر واپس آیا اور چلتا بنا. اس کے بعد ایک غریبوں کے محلے میں گیا، اور جانے کے بعد یہ روٹی اور یہ انار، دو روٹی اٹھائی اور دو انار اٹھائے، جانے کے بعد اس نے غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا. جب اس نے یہ کام کر دیا، اب اس کا یہ کام ہمارے لحاظ سے کیا کہلائے گا؟ ایک عمل کہلائے گا. اس نے ایک عمل کیا، غریبوں کی مدد کی. امام اس کے پاس گئے، اور جانے کے بعد جب سلام دعا ہوا، امام نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیسا عمل انجام دیا ہے؟ اس نے کہا کیسا عمل انجام دیا؟ کہا تو نے دو روٹیاں اٹھائیں، نہ ان کی قیمت دی، نہ جب اٹھایا تو اس کے مالک کو تو نے بتایا، یعنی یہ عمل چوری کا عمل ہے. اسی کے بعد تو آگے ٹھیلے پہ گیا، وہاں سے دو انار اٹھائے، اور اٹھانے کے بعد تو نے اس کو بھی مالک کی اجازت اور پیسے دیے بغیر اٹھا لیا، اور جانے کے بعد یہ مال تو نے کسی اور کو دے دیا. یہ تیرا عمل عجیب عمل ہے. وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے تعجب تو آپ پر ہے کہ آپ عالم آل محمد ہیں، آپ قرآن کا علم رکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود قرآن کی ایک آیت ہے بہت واضح اور وضاحت کے ساتھ ایک چیز کو بیان کر رہی ہے، اور آپ میرے اس عمل کو نہیں سمجھ پائے. امام نے کہا کون سی آیت کی طرف تو اشارہ کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جس کو کل آپ کے سامنے امام علی کے واقعے میں بیان کیا تھا. قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے، ترجمہ کیا ہے؟ من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی کے ساتھ آتا ہے، جو ایک نیکی کا انجام دیتا ہے، اس کو اس نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے. یعنی اگر کوئی راہ خدا میں ایک روٹی دے دے کسی غریب کو، تو خدا وند عالم اس دینے والے شخص کو جو ثواب دے گا وہ اتنا دے گا گویا اس نے راہ خدا میں 10 روٹیاں دی ہوں گی. یہ خدا کا فضل ہے. اس شخص نے کہا کہ میں نے قرآن کی اس آیت کے مطابق ایک فائدہ مند کام کیا ہے، مجھے فائدہ ہوا ہے. امام نے کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ میں نے 2 روٹیاں اٹھائیں، 2 انار اٹھائے، اور خدا نے قرآن میں ہی کہا ہے کہ جو ایک برائی کرتا ہے اس کو ایک برائی کے بدلے ایک برائی کی سزا ملے گی. تو میں نے 4 چیزیں اٹھا لیں بغیر مالک سے پوچھے ہوئے، یعنی 4 گناہ میرے حساب میں آ گئے. اور خدا کہہ رہا ہے جس نے ایک کو خرچ کیا ایک کے برابر میں 10 ہو گیا. تو میں نے یہ 4 چیزیں راہ خدا میں دے دیں، میری نیکیاں کتنی ہو گئیں؟ 40 ہو گئیں. 2 روٹیوں کا ثواب 20 نیکیوں کے برابر، 2 اناروں کو دینے کا ثواب 20 انار دینے کے برابر، 40 نیکیاں اور 4 گناہ. کہا جب آپ 40 میں سے 4 کو نکالیں گے تو اب بھی 36 نیکیاں میرے نام عمل میں لکھی ہوئی ہیں. یہ استدلال ہے قرآن کے ساتھ. جب اہل بیت علیہم السلام سے ہٹ کر قرآن کو سمجھا جائے تو قرآن ایسا ہی کرتا ہے. پھر اسی لیے رسول اللہ نے کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تمہاری ہدایت کے لیے 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک میری اہل بیت، ان دونوں میں کوئی جدائی نہیں آئے گی، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا. قرآن کو اہل بیت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، اہل بیت کی زندگی کو قرآن کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. لیکن جب انسان قرآن کو اہل بیت کے بغیر لے گا، جو کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو پھر قرآن ہی کی آیت ہے کہ قرآن کی آیات وما یزید الظالمین الا خسارا، جو ظلم کرنے والے ہیں اس قرآن کی آیات تو پڑھتے ہیں مگر انہیں قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر ان کے ظلم میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے خسارے میں اضافہ ہوتا ہے. ایک روایت ہے کہ رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں مگر جس لمحے وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے، قرآن ان کو ملامت کر رہا ہوتا ہے. اگر آج کے دور میں دیکھنا ہو داعشیوں کو دیکھ لیجئے، قرآن کی تلاوت کر کے گلے کاٹتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کو مارتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر کے ماؤں کی گودوں سے بچوں کو چھین کر ان کو مار کے پھینک دیتے ہیں. رب تعالی القرآن، کتنے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں کہ جن پر قرآن اسلم ہے کہ جب وہ قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن لعنت کرتا ہے، قرآن ملامت کرتا ہے. سود کھانے والا انسان، چونکہ سود کو خدا وند عالم نے کہا ہے کہ سود کھانا ایسا ہے کہ جیسے خدا کے ساتھ جنگ کرنا. اب اگر کوئی ایسے کاروبار سے وابستہ ہو کہ جس کے اندر سود کھایا جاتا ہو، وہ سود کھانے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کرے تو عین اسی لمحے قرآن اس پہ ملامت کرتا ہے. لہذا خدا قرآن کو جب اہل بیت کے بغیر لیا جائے گا تو انسان کے خسارے میں ہی اضافہ ہوگا، ہدایت میں اضافہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فی ہدل للمتقین، یہ کتاب وہ ہے کہ جو ہدایت کرتی ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، مگر کس کی ہدایت کرتی ہے؟ جو متقی ہوتا ہے اس کی ہدایت کرتا ہے، اور متقی وہ ہے جو امام المتقین علی ابن ابی طالب کے پیچھے چلا کرتا ہے. کیونکہ امام علی امام المتقین ہے، جو علی کو پیشوا مانتا ہے، جو علی کے پیچھے چلتا ہے وہ متقی ہے. قرآن اس کو ہدایت کرے گا جو علی کے راستے پر نہ ہو. توجہ کیجئے گا، انشاءاللہ آنے والی بحثوں میں محبت اور اطاعت کو بھی بیان کرنا ہے آپ کے سامنے. علی مرتضیٰ کا راستہ ہے. بس عزیزوں، امام نے جب اس سے اس دلیل کو سنا، امام نے کہا تعجب ہے تیرے اوپر کہ تو نے قرآن کی ایک آیت کو یاد رکھا، تو نے قرآن کی دوسری آیت کو بھلا دیا. اس نے کہا مولا وہ کون سی آیت ہے؟ کہا تو نے کیا قرآن میں حابیل اور قابیل کا قصہ نہیں پڑھا کہ جب حابیل اور قابیل کے درمیان ایک مقابلہ ہوا اور طے پایا کہ دونوں اپنی اپنی نظر اپنی اپنی قربانی خدا کی راہ میں دیں گے تاکہ خدا وند عالم جس کے اندر اخلاص ہوگا اس کے عمل کو قبول کرے، تو اس کے بعد حابیل کی قربانی یا نظر کو خدا نے قبول کر لیا، اور جب قبول کر لیا تو قابیل کے دل میں حسد آیا. اس نے کہا کہ تیری وجہ سے میری نظر خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی. توجہ کیجئے گا، قرآن کی ان آیات کے اندر بڑے پیغامات ہیں. انسان بعض اوقات کسی چیز میں پیچھے رہ جاتا ہے، پیچھے رہنے کا سبب اس کے اپنے اندر ہوتا ہے مگر انسان اس کا ذمہ دار دوسروں کو سمجھنے لگتا ہے، اور جب انسان دوسروں کو ذمہ دار سمجھتا ہے حسد آتا ہے انسان کے اندر، اور جب حسد آتا ہے، کینہ وجود میں آتا ہے، اور کینہ وجود میں آئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دو بھائیوں کے درمیان قتل ہو جاتا ہے. حابیل اور قابیل بھائی ہیں، جناب آدم کی اولاد ہیں. حابیل کی نظر قبول ہوئی، قابیل کی نہیں ہوئی. قابیل نے کہا کہ تیری وجہ سے میری اس نظر کو، میری اس قربانی کو خدا نے قبول نہیں کیا. قابیل نے، حابیل نے پلٹ کر جواب دیا، کہا کہ یہ نظر تیری قبول نہیں ہوئی، اس وجہ سے نہیں کہ میں سبب بنا ہوں، اس کی وجہ یہ تھی کہ تیرے عمل کے اندر وہ اخلاص موجود نہیں تھا جس کی بنیاد پر خدا اعمال کو قبول کرتا ہے. اس کے بعد اس نے پلٹ کر کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا وند عالم فقط متقیوں سے ان کے اعمال کو قبول کیا کرتا ہے. امام نے یہاں پر یہ روایت پڑھی، آیت پڑھی، کہا کہ تو نے یہ نہیں سنا، انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا تقوی والوں سے قبول کرتا ہے، اور تقوی والا انسان کبھی چوری نہیں کر سکتا. یہ تو نے چار چیزیں اٹھائیں، اور چار چیزیں اٹھانے کے بعد تو نے سوچا کہ راہ خدا میں دے دیا، وہ راہ خدا میں نہیں گئی، اس لیے کہ تو ان چیزوں کا مالک ہی نہیں تھا. جن چیزوں کا تو مالک نہیں تھا، ان چیزوں میں تجھے تصرف کس نے دیا، تجھے اختیار کس نے دیا؟ یہ تقوی کے خلاف ہے. لہذا امام نے کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا فقط تقوی والوں سے قبول کرتا ہے. بس عزیزوں، انسان اگر، درود بھیجے محمد علی محمد، باقی دیگر صلوات، بس خدا لبیک یا حسین. بس عزیز توجہ رکھیے، خدا بندے عالم عمل صالح کو قبول کرتا ہے. خدا نے کہا جس کو حیات طیب چاہیے کیا کرے؟ عمل صالح. عمل صالح وہ عمل کہ جو انسان جب مرتا ہے اس کو اس کی عظمت نظر آتی ہے، وہ کہتا ہے پروردگار پھر پلٹا دے تاکہ میں جا کے ان اعمال صالحہ کو انجام دے سکوں کہ جنہیں میں چھوڑ کے آیا ہوں. یعنی تو نے موقع دیا تھا، تو نے میرے سامنے وہ اعمال رکھے تھے، تو نے ان کا شعور دیا تھا، میں چھوڑ گئے آ گیا. چھوڑ کر انسان کیوں آیا، اس کو آپ کے سامنے بیان کروں. عزیزوں، قرآن کریم میں ایک چیز بیان کی گئی کہ انسان علم کے باوجود اگر راستے سے ہٹتا ہے، تو علم کے باوجود راستے سے ہٹنے کا ایک اہم عنصر جو انسان کو راستے سے ہٹا دیتا ہے، وہ اس کی خواہشات نفسانی ہیں. انسان اپنی نفسانی خواہش کی پیروی جب کرتا ہے، حق سے ہٹ جاتا ہے. انسان جب اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، یعنی اپنی مرضی پر عمل کرتا ہے، حق کے راستے سے جدا ہو جاتا ہے. آئمہ علیہ السلام کی مشکلات میں ایک بڑی مشکل یہی تھی کہ ان کے مقابلے میں جو افراد تھے، وہ افراد تھے کہ جو انہیں پہچانتے تو تھے، ان کا ساتھ نہیں دے پائے. ساتھ کیوں نہیں دے پائے؟ اس لیے کہ اپنے نفس کے اسیر تھے. اور جتنے افراد آئمہ کے ساتھ چلنے میں کامیاب ہوئے، وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو آزاد کیا تھا، اپنے آپ کو نفس کی غلامی سے نجات دی تھی، حقیقت میں اپنے زمانے کے اماموں کے غلام بن گئے تھے. دو تین واقعات آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن اس کو سمجھ لیں کہ ہوائے نفسانی، خواہش نفسانی کرتی کیا ہے. میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، شروع میں کل بھی بیان کیا اور آج بھی شروع میں بیان کیا، کہ انسان اور حیوان کی زندگی میں جو فرق ہے، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں ماں بہل امتیاز کہتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان اور حیوان میں فرق کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ انسان کی عقل ہے، شعور ہے، بصیرت ہے، کہ جس کی بنیاد پر انسان اور حیوان میں فرق ہوتا ہے. لیکن جب خواہش نفسانی انسان پر حاوی ہوتی ہے، تو اس کا سب سے پہلا شکار کون ہوتا ہے؟ مولا متقیان نے بیان کیا، طاعت الہوا تفسد العقل، خواہشات نفسانی کی پیروی عقل کو فاسد کر دیتی ہے. عقل فاسد ہو جاتی ہے، عقل خراب ہو جاتی ہے. جس طرح ہمارے گھروں میں بعض وقت کھانا ہوتا ہے، اسے رکھے ہوئے دو تین دن ہو جائیں، اس میں سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں فاسد ہو گیا، کھانا خراب ہو گیا، سڑ گیا. امام علی کہتے ہیں طاعت الہوا تفسد العقل، جب بھی کوئی اپنی نفس کی پیروی کرے گا، اس کی عقل فاسد ہو جائے گی. اور جس کی عقل فاسد ہو جائے، مولا نے بیان کیا، جب کسی کی عقل ہاتھ سے چلی جائے، توجہ کیجئے گا، انسان کس بنیاد پر حیوان سے افضل تھا؟ عقل کی بنیاد پر. جب انسان کی عقل چلی جاتی ہے، مولا کہتے ہیں کہ جب انسان کی عقل چلی جائے تو یہ انسان اندھا بھی ہو جاتا ہے، بہرا بھی ہو جاتا ہے، رسوا بھی ہو جاتا ہے، راہ راست سے ہٹ بھی جاتا ہے۔ چار چیزیں مولا نے بیان کی ہیں۔ ابھی بہرا ہے، اندھا ہے، رسوا ہے، راہ راست سے ہٹنا ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ بہرا ظاہری بات ہے کانوں سے سننے کی طاقت نہیں چھنے گی اس کی، حقیقت کی آواز اس کے کانوں میں نہیں آئے گی، آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت نہیں جائے گی، یعنی یہ بصارت تو موجود ہوگی مگر بصارت کے ہوتے ہوئے جو چیز انسان سے چلی جائے گی وہ اس کی بصیرت ہے جو چلی جائے گی۔ انسان ایک صحیح زندگی، پاک و پاکیزہ زندگی بصارت کے ذریعے نہیں، بصیرت کے ذریعے سے گزارتا ہے۔ حیات طیب پر وہ عمل کرتا ہے جو صاحب بصیرت ہو۔ ابو بصیر کی مثال لے لیجئے، ظاہری طور پر آنکھوں میں نور موجود نہیں ہے مگر بصیرت کی آنکھیں روشن ہیں، اسی لیے امام صادق علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ کیا ہوتا ہے؟ امام نے بیان کیا جب عقل چلی گئی، اب چار چیزیں ہوں گی، انسان اندھا ہو جائے گا، انسان بہرا ہو جائے گا، انسان رسوا ہو جائے گا، اور انسان راہ راست سے ہٹ جائے گا چیزوں۔ اس کو امام خمینی نے بیان کیا کہ بعض اوقات انسان جب بہرا ہو جاتا ہے، بہرے ہونے سے کیا مراد ہے، یعنی اس کے کانوں میں ہر طرح کی آواز آ رہی ہے لیکن اگر اس کے کانوں میں آواز نہیں آ رہی تو حق کی آواز نہیں آ رہی، ہدایت کی آواز نہیں آ رہی۔ انسان آواز سن رہا ہے مگر اس پہ عمل نہیں کر رہا۔ عمل صالح کیا کر، کس چیز کی وجہ سے انسان چھوڑ گیا اس دنیا میں عمل صالح کو؟ خواہش نفسانی کی بنیاد پر۔ عزیزو، یہ نفسانی خواہشات انسان کو کہاں لے جاتی ہیں؟ عقل برباد ہو جاتی ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، حجابوں میں سب سے بڑا حجاب جو ایک اللہ، اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، جو سب سے بڑا حجاب اور رکاوٹ ہے، وہ یہی خواہش نفس ہے۔ امام صادق نے بیان کیا کہ اس سے زیادہ بڑا حجاب کوئی نہیں ہے۔ یہ حجاب ایسا ہے، خواہش نفسانی کی پیروی جب انسان کرتا ہے انسان درجات سے گر جاتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں، قرآن کی آیت ہے، اس آیت کے ذیل میں یہ واقعہ نقل ہوا۔ بلا میں باورہ، حضرت موسیٰ جو نبی تھے ان کے زمانے کا ایک شخص تھا، بلا میں باورہ کا قصہ قرآن میں موجود ہے اور اس کی آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ خدا نے اس کو ایک مقام دیا تھا۔ کیا مقام تھا بلا میں باورہ کا؟ بلا میں باورہ مستجاب الدعوہ تھا۔ مستجاب الدعوہ یعنی جو دعا کرتا تھا وہ دعا قبول ہو جاتی تھی۔ اب ظاہری بات ہے جو انسان اس مقام تک پہنچا ہو کہ جس کی دعا اللہ قبول کر لے، وہ کوئی معمولی انسان تو نہیں ہوگا۔ خدا بند عالم کی بارگاہ میں رشتہ داریاں نہیں ہوتی، تعلقات نہیں ہوتے، خدا بند عالم انسان کے اعمال کی بنیاد پر ان کو ترجیح، اور خدا بند عالم ان کے اعمال کی بنیاد پر رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے۔ اس شخص کا یقیناً عمل ایسا تھا کہ اس شخص کے اس عمل کی وجہ سے خدا نے اس کو اس خصوصیت کے ساتھ نوازا تھا کہ مستجاب الدعوہ بنا۔ اپنے زمانے میں لوگ اپنی حاجات اس کے پاس لے کر آتے تھے، یہ دعا کرتا تھا، خدا اس کی برکت سے لوگوں کی دعاؤں کو پورا کرتا تھا۔ توجہ کیجئے گا، انسان بعض اوقات صاحب مقام ہوتا ہے لیکن صاحب مقام ہونے کے ساتھ یہی خواہش نفسانی انسان کو کہاں لے جاتی ہے، اس کا آپ ملاحظہ فرمائیے۔ چونکہ ہمارا آج کا موضوع یہ خواہش نفسانی پر عمل کرنے والا عمل صالح نہیں کر پائے گا، عمل صالح نہ کرنے والا حیات طیب تک نہیں پہنچ پائے گا۔ لہذا جس کے زمانے میں ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ جب تبلیغ پر نکلا کرتے تھے، ساتھ ان کے چھوٹا سا ایک لشکر بھی ہوتا تھا۔ بلا میں باورہ جس علاقے میں رہتا تھا وہاں پر لوگ اس کے پاس آئے اور آنے کے بعد اس سے کہا کہ تو بڑا خدا کے نزدیک مقرب ہے، تیری دعاؤں کو خدا قبول کرتا ہے، ہم تیرے پاس ایک حاجت لے کر آئے۔ گنہگار لوگ تھے، اس نے کہا کہ کیا حاجت ہے؟ کہا کہ موسیٰ ادھر آ رہے ہیں، ہماری بستی میں آ رہے ہیں، ہمارے علاقے میں آ رہے ہیں، ہم اور موسیٰ آنے کے بعد دو باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا تو ایمان لے کر آ جاؤ یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، نہ تو ہم ایمان لانا چاہتے ہیں نہ ہی ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، جب انسان اپنی خواہش پر عمل کرتا ہے تو حق کی آواز سننے سے بھی فرار اختیار کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھ سے کیا خواہش کرتے ہو؟ کہا کہ ہم تجھے مستجاب الدعوہ دیکھتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک بڑا بلند مرتبہ ہے، تیرا ایک بڑا مقام ہے، تو دعا کر کہ موسیٰ یہاں تک پہنچے ہی نہیں، یہاں پہنچنے سے پہلے ہی موسیٰ مر جائیں تاکہ ہمیں موسیٰ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ توجہ کیجئے گا، انسان کی ڈھٹائی۔ یہ شخص کہتا ہے کہ بلا میں باورہ کہتا ہے کہ نہیں میں یہ دعا نہیں کر سکتا، میں یہ دعا کیسے کروں، میں موسیٰ ایک نبی خدا ہیں، میں ان کے لیے دعا کروں کہ وہ مر جائیں اور یہاں تک نہ پہنچیں. اب لوگ آ کر اس کو چڑھانا شروع کرتے ہیں کہ دیکھ تو بڑا بلند مرتبہ ہے، تو صاحب حیثیت ہے، صاحب عزت ہے، ہم تیری اطاعت کرنے پہ تیار ہیں اگر تو موسیٰ کو آنے سے روک دے. عزیزوں، قرآن کے قصے اس لیے نہیں ہوتے کہ انسان ان قصوں کو پڑھ کر گزر جائے، قرآن کے قصے عبرتوں کو بیان کرتے ہیں. یہ اپنے پیچھے لوگوں کو چلانے کا شوق ایک ایسا شوق ہے کہ جو ایک مستجاب الدعوی شخص کو ایک نبی کے مقابلے پہ کھڑا کر دیتا ہے. تو پھر آج کے دور میں اگر کوئی مرجع، کوئی ولی صحیح بات کر رہا ہو تو اس کے مقابلے میں بہت سی زبانیں کھلیں گی تاکہ لوگ اس کو چھوڑ کر ان کی پیروی شروع کر دیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ زمانوں میں ہوتا چلا آیا ہے، اس کو سمجھنا مومنوں کا کام ہے. لہذا بلا میں باورہ کے پاس لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم تیری پیروی کریں گے، تیری اطاعت کریں گے، تو بلند مرتبہ ہے، تو صاحب حیثیت ہے، تیرا ایک مقام ہے، تو دعا کر خدا سے کہ موسیٰ یہاں پہ آنے سے پہلے مر جائیں، یہاں تک نہ پہنچیں. اب جب لوگوں نے اس کو عزت دی، احترام دیا، لوگوں نے اس کی اطاعت کرنے کی بات کی، اس کے دل میں گمان آیا کہ ٹھیک ہے، میں لوگوں کی اس خواہش پر عمل کرتا ہوں. یہ وہ چیز ہے کہ جہاں اس نے اپنے نفس کی خواہش پر عمل کیا، اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں نہیں کیا بلکہ اس کا نفس اس کی خواہش کے تابع ہو گیا. اس کے بعد یہ سواری پر بیٹھ کر چلا، چڑھائی کی طرف چڑھا، راستے میں ایک شخص ملا. اس شخص نے پوچھا کہ بلا میں باورہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا فلاں چوٹی تک جانا چاہتا ہوں. کہا کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ موسیٰ اس بستی میں آنے والے ہیں، میں موسیٰ کے خلاف دعا کرنے جا رہا ہوں، موسیٰ کے خلاف دعا کرنے جا رہا ہوں کہ موسیٰ اس زمین پر پہنچنے سے پہلے پہلے ہلاک ہو جائیں، مر جائیں، یہاں تک نہ پہنچیں. یہ شخص چلا گیا. تاریخ کے اندر اس کو آگے کافی نے، ایران کے بہت بڑے عالم تھے، محروم ہو گئے، انہوں نے اپنے درس میں اس کو بیان کیا تھا، ان کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے واقعہ. کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب یہ دوبارہ سواری پر سوار ہو کے چلنے لگا تو سواری نہیں بڑھی آگے، جو بھی اس کی سواری تھی، خچر تھا، جو بھی تھا، آگے نہیں بڑھا. خداوند عالم کے حکم سے وہ سواری گویا ہوئی کہ تو ایک نبی خدا پہ نفرین کرنے جا رہا ہے، تو نبی خدا کے مقابلے پر جا رہا ہے، میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتی. سواری آگے نہیں بڑھی. عزیزوں، یہاں پر پھر نقطہ ایک ہے، وہ یہ کہ سواری اس کا شعور ان لوگوں کی نسبت زیادہ ہے کہ جو غلط قسم کے لوگوں کو کندھوں پر بٹھا کر ممبر پر بٹھا دیتے ہیں اور وہ اپنی زبانوں سے دین خدا کے خلاف بیان کرتے ہیں. یہ سواری ان سے زیادہ احترام کے قابل ہے. اس کے اندر یہ شعور تھا کہ یہ جا کر نبی خدا کے خلاف بیان کر رہا ہے. اس طرح بہت سے افراد ہیں جو بہت سے لوگوں کو ممبر تک پہنچاتے ہیں اور پھر وہ ممبر پہ جانے کے بعد دین خدا کے خلاف بات کرتے ہیں، دین خدا کی حرمت کو پامال کرتے ہیں. جس مولا متقیان نے خدا کی راہ میں ضربتیں کھائی ہیں تاکہ خدا کی توحید کا پرچم پھیلایا جا سکے، اسی مولا متقیان کو توحید کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. وہی خدا کے جس کی ربوبیت کو پھیلانے کے لیے علی مرتضیٰ نے زحمتیں اٹھائیں، اسی علی مرتضیٰ کو لا کر خدا کی ربوبیت کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں. اس ذریعے سے کرتے کیا ہیں؟ اپنے عقیدے کا اظہار نہیں عزیزان محترم، اس ذریعے سے دشمنان اسلام و تشیع کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے خلاف مزید فتوے لگیں اور ہمارے اور آپ کے خلاف مزید دشمنیاں وجود میں آئیں اور ہمارا آپ کا قتل عام ہو. جو کچھ سیریا کے اندر ہوا، ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، یہ ایسے ہی نہیں ہوا، اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے. لوگ جایا کرتے تھے، وہاں پر جا کے پرسہ دیا کرتے تھے، اس پرسے کے اندر دوسرے لوگوں کے محترم جو شخصیات تھیں ان لوگوں کے لیے محترم ہوتی ہیں، ان کو برا بھلا کہا کرتے تھے. میں چونکہ طالب علم رہا ہوں، میرے ساتھ سیریا کے دوست موجود رہے، انہوں نے آ کر یہ بات کہی. انہوں نے مجھ سے آ کر کہا تھا کہ بھائی تمہارے پاکستان کے کچھ افراد آتے تھے، آنے کے بعد یہ کام کرتے تھے، ان کی ویڈیوز بنتی تھیں، ان کی ویڈیوز بنانے کے بعد ہمارے ان علاقوں میں یہ ویڈیوز پھیلائی گئیں کہ جہاں ناصبی رہا کرتے تھے، جہاں دشمن تشیع رہا کرتے تھے، اور وہاں یہ ویڈیوز دکھا کر کہا گیا کہ دیکھو سوریا کی حکومت ایک ایسی حکومت ہے، ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے جو باہر سے آتے ہیں، آنے کے بعد یہاں ہمارے مقدسات کی توہین کرتے ہیں. اس کے بعد یہ داعش کا لشکر وجود میں آیا. اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ ہے، ایک وجہ یہ ہے. اس چیز کی توجہ کرنی چاہیے کہ ممبر کس کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے. ممبر پہ بیٹھنے والا کم سے کم ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے عقیدے کے اندر، ہمارے مکتب کے اندر ممبر پر بیٹھنے والا ہر شخص قابل احترام نہیں ہوا کرتا. اگر ایسا ہے تو پھر رسول اللہ کے بعد اگر ممبر علی کے ہاتھ میں نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو شکایت کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اور آپ نے طے کر لیا جو ممبر پہ بیٹھ گیا قابل احترام ہے. نہیں، ہم اور آپ کہتے ہیں کہ علی کا حق غصب ہوا، ہم کہتے ہیں علی کے ساتھ زیادتی ہوئی. کیوں؟ کیا ممبر خالی تھا؟ ممبر خالی نہیں تھا، ممبر پہ لوگ موجود تھے، مگر جس کا حق تھا وہ ممبر پہ نہیں تھا. اس کا مطلب ہے ممبر پہ بیٹھنا کافی نہیں ہے. اور جب وہ ایسے لوگوں کو روکا جاتا ہے تو پھر یہ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں؟ پھر ان کی طرف سے آواز آتی ہے کہ ممبر کا تقدس پامال ہو رہا ہے، مجلس کا تقدس پامال ہو رہا ہے. عزیزو نہیں، ہم نے تو اس سنت کو سید سجاد سے سیکھا ہے. ہم نے سید سجاد سے سیکھا ہے. کہاں سیکھا ہے؟ سید سجاد جب دربار شام میں کھڑے ہوئے تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی تھی، اور اس عالم میں سید سجاد نے دیکھا ہے کہ ایک شخص ممبر پر گیا اور جانے کے بعد یزید کی حمایت کر رہا ہے، یزید کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کر رہا ہے، امام حسین کے بارے میں کہتا ہے یہ خارجی تھے، انہوں نے خروج کیا. امام سجاد علیہ السلام نے اسی حالت میں اس شخص کو ٹوکا، اور امام نے ٹوکنے کے بعد کہا کہ تو نے خدا کو ناراض کر کے مخلوقات خدا کی مرضی کو خریدا ہے، تو اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد امام کا وہ جملہ ہے جو تاریخ کے اندر نقل ہے، امام نے اس کو کہا نیچے اتر آؤ، نیچے اتر کے جب آیا امام نے یزید سے کہا یزید اگر اجازت دے تو اس تختے پر میں بھی چڑھ جاؤں. توجہ کیجئے گا، امام نے اس وقت ممبر نہیں کہا، تھا تو ممبر. امام نے کیوں نہیں کہا ممبر؟ اس لیے کہ جب ممبر حق کو بیان نہ کرے تو وہ ممبر نہیں ہے، وہ لکڑی کا تختہ ہے. ممبر اس وقت ممبر ہے جب اس پہ حق بیان کیا جائے. ہم نے اس چیز کو امام سجاد سے سیکھا ہے. امام سجاد نے ہمیں سکھایا کہ جب ناحق کے لیے زبان کھولی جائے سمجھاؤ، اور اگر سمجھانے سے بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر عمل المعروف کے اور طریقے بھی ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے. بس عزیزوں، بلا میں باورا کی سواری نے چلنے سے انکار کیا، اس نے اس کو اتنا مارا کہ وہ مر گئی بیچاری سواری. روایت معصوم میں ہے کہ چند جانور جو جنت میں جائیں گے ان میں سے ایک جانور بلا میں باورا کا بھی ہے. کس وجہ سے چلا جائے گا؟ حق کی حمایت کرنے کی وجہ سے. توجہ کیجیے گا، بلا میں باورا اوپر چڑھا، چڑھنے کے بعد جیسے ہی اس نے اپنی زبان کھولی اسی وقت اس کی زبان باہر لٹک گئی اور اس کی شکل کتے کسی شکل ہو گئی، جس کو قرآن میں خدا نے بیان کیا گیا کہ اس کو ہم نے ایک مقام عطا کیا تھا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم نے اس کو علم دیا تھا، ایک درجہ دیا تھا، ایک مقام دیا تھا، اور اگر وہ اس مقام کی اہمیت کو سمجھتا، اس پر عمل کرتا تو ہم اس کو مزید درجات عطا کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس مقام کے باوجود وہ زمین کی طرف آ گیا، یعنی پستی کی طرف آ گیا، اس نے پستی کو اختیار کیا، خواہش نفسانی پر چلنا شروع کر دیا. جب اس نے خدا کی مرضی پر چلنا شروع کیا تھا ہم نے اسے مقام دیا تھا کہ مستجاب الدعوی بنایا تھا، لیکن اس نے اس مقام کو چھوڑ کر اپنی خواہش پر عمل کیا، اخلد الی الارض، وہ زمین کی طرف آ گیا، اپنی خواہش کا اسیر بن گیا. پھر خدا نے کہا اس کی مثال ایک کتے کی مثال ہے، اسے تم چھیڑو گے تب بھی وہ زبان باہر نکالے گا، اسے چھوڑ دو گے تب بھی زبان باہر نکالے گا. عزیزوں، مستجاب الدعوی ہونے کی منزل سے انسان گرتا ہے کب؟ جب خواہشات نفسانی پر چلتا ہے، جب اپنے نفس کا اسیر ہو جاتا ہے. جو اپنے نفس کا اسیر ہو جائے وہ کبھی بھی زندگی طیب تک نہیں پہنچ سکتا، وہ عمل صالح سے دور ہو جائے گا، عمل صالح سے دور ہو کے حیات طیب تک نہیں پہنچ سکتا. بس آپ کی زحمت کو میں نے تمام کیا. عزیزان محترم، میں اور آپ اس دنیا میں زندگی گزارنے آئے مگر حیات طیب گزارنے کے لیے آئے. حیات طیب کے لیے عمل صالح چاہیے، عمل صالح کے لیے ہمت چاہیے. اپنی خواہش پر چلنے والا حیات طیب تک نہیں پہنچے گا. حیات طیب تک پہنچنے کے لیے کیا چیز ہمارے لیے معیار ہے؟ زیارت عاشورہ کا وہ ٹکڑا، شاید میں اس کو روز آپ کے سامنے بیان کروں گا، کل بھی بیان کیا، اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. پروردگار ایسی زندگی دے جیسی محمد و آل محمد کو دی، ایسی موت دے جیسے محمد و آل محمد کو دی. لیکن محمد و آل محمد کی زندگی تک پہنچنے کے لیے اور ان جیسی موت کے حصول کے لیے محمد و آل محمد کے پیچھے چلنا بہت ضروری ہے. اور اس کو بھی فقط ایک واقعے سے بیان کر دوں تاکہ ہمیں چلنے کا سلیقہ بھی آ جائے. جنہوں نے واقعہ سنا ہے ان کے لیے تکرار ہے، نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر دیتا ہوں اس واقعے کو کہ پیچھے چلنا کیسے ہوتا ہے. آخر کوئی تو وجہ ہے کہ سلمان کو منا اہل البیت کہا گیا ہے، کوئی تو خصوصیت ہے سلمان کی. منا اہل البیت کا کیا مطلب ہے؟ سلمان ہم اہل بیت میں سے. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا, آنے کے بعد کہنے لگا کہ آپ اتنا سلمان فارسی کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا, یہ بات میں جب بھی یہ واقعہ بیان کرتا ہوں اس وضاحت کے ساتھ کرتا ہوں کہ اگر کبھی آپ کے سامنے کوئی شخص ایک مرتبہ کسی کا تذکرہ کرے تو آپ سوال نہیں کریں گے, لیکن اگر ایک شخص بار بار کسی کا تذکرہ کرے پھر ذہن میں سوال پیدا ہوگا. اس کا مطلب ہے چھٹے امام بار بار سلمان کا تذکرہ کرتے ہیں. اس شخص نے کہا آپ سلمان فارسی کا اتنا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ امام نے پہلے اسے ٹوکا, کہا سلمان کو سلمان فارسی نہ کہا کرو, سلمان کو سلمان محمدی کہا کرو. سلمان سلمان محمدی ہے, سلمان کو ہم سے نسبت حاصل ہے. اس کے بعد پھر امام نے کہا کہ جاننا چاہتے ہو کہ میں کیوں سلمان کو اتنا یاد کرتا ہوں, کیوں اتنا اس کا تذکرہ کرتا ہوں؟ اس لیے سلمان کو اتنا یاد کرتا ہوں کہ سلمان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ سلمان نے اپنی خواہشات کو اپنے مولا علی کی خواہشات پر قربان کر دیا تھا. سلمان نے اپنی خواہشات کو اپنے مولا کی خواہش پر قربان کر دیا تھا. عزیزوں میں سوچتا ہوں اس واقعے کی جب تحلیل کرتا ہوں, سوچتا ہوں کیوں امام اتنا تذکرہ سلمان کا کر رہے ہیں اور کیوں امام نے اس انداز سے بیان کیا. اس لیے کہ امام کے سامنے کم و بیش 4000 شاگرد تو موجود ہیں, لیکن امام ان 4000 شاگردوں کے باوجود کوئی بہت بڑا کام نہیں کر پا رہے. جس کو خراسان سے آنے والے شخص نے کہا تھا کہ مولا قیام کیجئے, آپ کے جد کے پاس 72 تھے, قیام کیا, آپ بھی قیام کیجئے. امام نے کہا کہ قیام کے لیے خون دینا پڑتا ہے, جان دینی پڑتی ہے. اس نے کہا تھا ہم دیں گے جان, ہم قربانی دیں گے. مولا نے تندور بھڑکوا دیا تھا, اور جب تندور میں آگ بھڑکی تھی مولا نے کہا تھا کہ جا تندور میں بیٹھ جا, اس نے جانے سے انکار کیا تھا. اور ہارون مکی آئے تھے, تندور میں بیٹھ گئے تھے. کیوں امام نے اس واقعے کو بیان کر کے کہا کہ سلمان کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی خواہش کو اپنے مولا کی خواہش پر قربان کر دیا تھا؟ شاید مولا یہی سمجھانا چاہ رہے ہوں کہ دیکھو اگر سلمان فارسی جیسے افراد ہمارے ساتھ ہوتے تو ہم بھی قیام کر چکے ہوتے. سلمان بننا چاہیے. اگر یہ امام صادق کے زمانے میں, عزیزوں تو آج بھی یہی چیز ہے. زمانے کے امام کو کون سے افراد چاہیے؟ زمانے کے امام کو ایسے افراد چاہیے جو اپنی خواہش کو اپنے زمانے کے امام کی خواہش پر قربان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں. ایک سوال سب کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے, اتنے ماننے والوں کے باوجود ظہور کیوں نہیں ہوتا؟ اتنے ماننے والوں کے باوجود ظہور میں تاخیر کیا ہے؟ ایک بڑی تاخیر یہی عزیزوں, منتظر ہیں میں اور آپ, انشاءاللہ منتظر ہیں. مگر کس طرح؟ سلمان کی طرح. سلمان کیسے عمل کرتے تھے؟ سلمان نے کیسے اپنی خواہشات کو قربان کیا تھا؟ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ گرمی کے دن تھے, میں اپنی زمین پر پانی دے رہا تھا. پھر کہہ رہا ہوں جن نے واقعہ سنا ان سے معذرت کے ساتھ, تکرار اگرچہ بری نہیں ہوتی لیکن بہرحال واقعہ سنا ہوا ہوگا, لیکن جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے بیان کر رہا ہوں. زمین پر پانی دے رہا تھا, کہتا ہے دور سے مجھے دو افراد آتے ہوئے نظر آئے. جب وہ میرے نزدیک آئے میں نے دیکھا ایک امام علی علیہ السلام ہے اور ایک سلمان فارسی ہیں, سلمان محمدی ہیں ان کے پیچھے پیچھے. میں نے ان دونوں کو سلام کیا, سلام کے بعد یہ دونوں افراد میرے سامنے سے گزر گئے. جب یہ دونوں شخصیات میرے سامنے سے گزر گئیں, میری نگاہ زمین پر پڑی, میں پانی دے رہا تھا, زمین پہ قدم کے نشان بن رہے تھے. کہتا ہے میں نے زمین پر دیکھا فقط ایک جوتے کے نشان تھے, دوسرے جوتے کے نشان بھی نہیں تھے. زمین پر فقط ایک قدم کے نشان تھے. کیا مطلب؟ آنے والے دو افراد تھے, دو افراد اپنے پاؤں پر چل کے آ رہے تھے, مگر جوتے کا نشان ایک کیسے تھا؟ جوتے کا نشان ایک ایسے تھا کہ سلمان اطاعت کی اس منزل پر تھے کہ حتیٰ چلتے ہوئے بھی جہاں علی کا قدم پڑ کے اٹھتا تھا سلمان اپنا قدم وہاں رکھا کرتے تھے. سلمان اپنی طرف سے قدم کا نشان بھی نہیں بناتے. علی کے ساتھ چلنے کا طریقہ یہ ہے, امام کے ساتھ چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے قدم کا نشان بھی نہ بنے. جدھر مولا کا قدم پڑ کے اٹھے ماموں اس جگہ قدم رکھتا ہے, ماننے والا اس جگہ قدم رکھ کے چلتا ہے. عزیز و سلمان کا یہ درجہ ہے. امام نے بیان کیا کہ سلمان اپنی خواہشات کو قربان کر چکے تھے مولا کی خواہشات کے اوپر. اطاعت تو بہت بڑی منزل ہے. بس کربلا کے اندر بھی عزیزوں وہی افراد پہنچے کہ جن کے اندر یہ جذبہ موجود تھا. کربلا کے اندر بھی امام کا ساتھ انہوں نے دیا. میں اور آپ بھی کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم, کاش میں ہوتا آپ کے ساتھ, کاش میں ہوتا آپ کے ساتھ. عزیز ہم سب کی انشاءاللہ یہ شدید خواہش ہے, انشاءاللہ کہ سچی خواہش ہوگی, مگر بعض اوقات بعض چیزوں کو دکھایا گیا ہے. ایک شخص, ایک عارف بزرگوار تھے, بہت برجستہ خصوصیات کے مالک, ان کے لبوں پر بھی یہی لفظ ہوتا تھا. اسی سے مصائب کی طرف آ گیا میں, یا لیتنی کنت معکم, کاش میں کربلا میں ہوتا. اب میں اور آپ بھی سوچتے ہیں کاش کربلا میں ہوتے کیا کرتے، میں اور آپ کربلا میں ہوتے تو کم سے کم بچوں کو تماچے نہ لگنے دیتے، یہی خواہش ہے مومن کی. میں اور آپ کربلا میں ہوتے بیویوں کے سر سے ردا نہ چھننے دیتے، میں آپ کربلا میں ہوتے حسین علیہ السلام کے جسم پر تیر نہ آنے دیتے. ہم سب کی یہ خواہش آرزو ہے، اس عارف بزرگوار کی بھی یہ خواہش تھی، عالم تھے عارف تھے، ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے ہوئے زبان پہ تذکرہ یا لیتنی کنت معکم، کاش میں ہوتا کاش میں ہوتا کاش میں ہوتا. اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ سچائی تھی ان کے اندر. ایک مرتبہ عالم خواب کے اندر یا عالم مکاشفہ کے اندر ان کو دکھایا گیا، کربلا کا میدان ہے، کربلا کے میدان میں وقت ہے کہ امام حسین علیہ السلام موجود ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا. اب یہ شخص موجود ہیں، امام کے ساتھ موجود ہیں، امام نے ان سے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا، آؤ سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو جاؤ، یا لیتے نہیں کہتے تھے آج تمہیں خدا نے پہنچا دیا، اور ہمارا دفاع کرو تاکہ ہم نماز ادا کر سکیں. یہ شخص کہتا ہے، عارف بزرگوار کہتے ہیں کہ میں امام کے سامنے کھڑا ہو گیا، جیسے ہی امام نے تکبیر کہی سامنے سے ایک تیر چلا. اب جب تیر چلا میرے پاس پہنچا، مجھے تیر سے وحشت ہوئی، میں زمین پر بیٹھ گیا. اب جب میں زمین پر بیٹھا تو تیر امام حسین کے جسم پر جا کر لگ. کہتے ہیں اسی عالم میں مجھے اپنے آپ سے بیزاری ہوئی کہ میں نے کیا کام کیا، یہ کیسا عمل مجھ سے ہو گیا. میں حسین کی خدمت کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے تیر امام کے جسم تک جانے دیا. کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو ملامت کیا، اپنی ہمت کو جمع کیا کہ اب اگر کچھ آئے گا میں اپنے اوپر لوں گا، پھر کھڑا ہوا، پھر تیر چلا اور پھر دوبارہ مجھے ویسے ہی وحشت ہوئی، میں بیٹھا، دوسرا تیر بھی مولا کے جسم پہ جا کر لگا. کہتے ہیں اسی عالم خواب میں یا مکاشفے میں نے دیکھا جب مولا کی نماز ختم ہو گئی، متعدد تیر امام کے جسم پر لگے، جب مولا کی نماز ختم ہو گئی مولا نے مسکرا کے میری طرف دیکھا. مسکرا کر مولا نے دیکھا، اب میرے الفاظ ہیں، گویا مولا اس سے کہہ رہے ہوں کہ اے شخص، ہر کوئی سعید ابن عبداللہ نہیں بن سکتا. تو کہتا تھا یا لیتنی کنت معکم، تجھے معلوم ہے میرے ساتھ کیسے افراد تھے، میرے ساتھ سعید ابن عبداللہ تھا. اس نے کیا کیا تھا، وہ جب وقت نماز آیا تھا کربلا کے میدان میں، اس نے مولا سے کہا مولا وقت نماز ہے. امام نے کہا تُو نے نماز کو یاد دلایا، خدا تجھے نماز گزاروں میں سے قرار دے. اس کے بعد امام نے کہا کہ اے سعید میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو میرے سامنے کھڑا ہو جا. سعید نماز کے دوران امام کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے. عزیزوں، اب تاریخ کربلا میں آیا کہ متعدد تیر چلے امام حسین کی طرف، اور اس کو سوچا بھی جا سکتا ہے کہ جب ایک سربراہ نماز پڑھ رہا ہو، دشمن چاہتا ہے کہ اس سربراہ کو، اس کمانڈر کو مار دے تاکہ جنگ جل ختم ہو جائے، تو آپ خود تصور کیجئے گا. مجھے نہیں معلوم تیروں کی تعداد کتنی تھی، مگر ذہن یہ کہتا ہے کہ کئی تیر چلے ہوں گے. سعید ابن عبداللہ نے ہر تیر کو اپنے جسم پر لیا، کوئی تیر بھی حسین کی طرف نہیں آیا. اور جب میرے مولا حسین نے آخری تکبیر کہی، سلام پھر آخری تکبیر کہی، اس کے بعد سعید سے کھڑا نہ رہا جا سکا، چونکہ جسم سے سارا خون بہ چکا تھا. جب جسم سے خون بہ چکا، سعید زخمی ہو کر گرے، امام حسین کی آغوش میں سر آیا. توجہ کیجئے گا کہ کس طرح اماموں کا ساتھ دیا جاتا ہے. سعید نے ایک جملہ امام سے پوچھا، کہا اوفیتو یبنا رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے میں نے وفا کا حق ادا کر دیا ہے، میں نے آپ کے ساتھ وفا کی ہے، میں نے آپ کا حق ادا کیا ہے. سعید تیرے جسم میں خون نہیں بچا، تو گر گیا، ایک ایک قطرہ خون کا بہ گیا، مگر سعید کہتا ہے مولا میں نے حق ادا کیا. سعید کہے گا کہ دیکھو امامت کا حق بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک زندگی قربان کر کے مت سمجھنا کہ امام کی مدد کر دی، ایک زندگی قربان کر کے مت سمجھنا امامت کا حق ادا کر دیا، اسی لیے میں نے پوچھا. امام نے کہا ہاں سعید تو نے اپنا حق ادا کیا. عجیب پھر جملہ ہے مولا کا، مولا کہتے ہیں انت امامی فی الجنہ، اے سعید جیسے تو اس دنیا میں میرے سامنے کھڑا ہوا تھا نماز کی حالت میں، اب جنت میں داخلے کا انداز یہ ہوگا کہ تو میرے آگے آگے چل رہا ہوگا اور میں تیرے پیچھے پیچھے جنت میں آؤں گا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بارہ الہ اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، جہاں کہیں مومنین آباد ہیں ان تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. خدایا جو مومنین مجاہدین سیدہ زینب کے حرم کے محافظ ہیں، مخصوصاً اس وقت کربلا کی جو زیارتیں ہیں، مقدس مقامات ہیں، حرم معصومین ہیں، ان کی زیارت پہ جو مجاہدین معمور ہیں، تمام مجاہدین کی حفاظت فرما. اس راہ میں ہونے والے زخمیوں کو شفا عنایت فرما، اس راہ میں ہونے والے شہداء کو حضرت عباس کے ساتھ محشور فرما، تمام مراجع اعظام کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما، اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔